قرآن کا کیا نام ہے؟ کیونکہ زہیر ابن القین وہی کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں، اس میدان کو کربلا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کرب اور بلا ہے، اور وہیں پر آپ نے اپنی سواری بٹھا دی. فرمایا یہی جگہ ہے اپنے ٹھہرنے کی، اپنے قیام کی جگہ یہی ہے. لہذا خیمے کھڑے کر دیے گئے اور سامان اتار لیا گیا. ایک مہینے کا راستہ طے کر کے امام علی مقام تشریف لائے ہیں. راستہ بھی کیسا، یعنی گھوڑے پر یا اونٹ پر انسان سوار ہو کر کے چلے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ پیدل چلا. اور عرب کا میدان، عرب کا سفر اس زمانے کا، راستے میں پانی تک نہیں ملتا تھا اور کوئی درخت سائے کے لیے نہیں ملتا تھا، سخت دھوپ ہوتی تھی اور گرمی کا موسم تھا. امام علی مقام نے اپنے خیمے کھڑے کروائے اور سامان اترا دیا. اس کے بعد عمر ابن صاحب، عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو کہا کہ تم 4000 فوج لے کر کے اور میدان کربلا میں جاؤ. خود ابن یزید نے اطلاع دے دی تھی کہ امام علی مقام میدان کربلا میں آ گئے ہیں. عمر ابن سعد نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کام کو انجام دوں. یہ کون ہے عمر ابن سعد؟ یہ وہ ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے ہیں. سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص کون ہیں؟ وہ جلیل القدر اصحابی ہے کہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں سرکار نے فرمایا تھا ان میں بے ابی انت و امی یا سعد، اے سعد تیر چلاؤ، میرے باپ ماں باپ تم پر فدا ہوں. سرکار نے فرمایا تھا ان سعد کا یہ لڑکا ہے عمر، باپ کو اگر یہ خبر ہوتی کہ میرا لڑکا ایسا ہوگا، باپ نے تو اپنے جسم کو سرکار کے سامنے سپوت بنا کر کے پیش کر دیا تھا. تیر گرتے تھے اور آتے تھے تو ان پر لگتے تھے اور یہ تیر چلا رہے تھے، مگر بیٹے کا حال یہ کہ سرکار کی اہل بیت پاک کے شہید کرنے کے لیے 4000 سوار لے کر کے نمودار ہوا. اور آتے ہی اس نے بھی وہی بات پوچھی جو حضرت ابن یزید نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں. امام علی مقام نے وہی جواب دیا جو حضرت ابن یزید کو دیا تھا کہ میں خود نہیں آیا ہوں اور نہ میں جنگ کے ارادے سے آیا ہوں. میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، مجھ کو تو اہل کوفہ نے خطوط بھیجے تھے اور قاصد بھیجے تھے اور مجھ کو مجبور کر دیا تھا، اس لیے میں آیا ہوں. اب اگر یہ لوگ مجھ کو ناپسند کرتے ہیں تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. اس بات سے عمر ابن سعد کو خوشی ہوئی کہ شاید یہ بلا ٹل جائے اور اس امتحان سے ہم بچ جائیں گے. تو عمر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد بد نہاد کو خط لکھا اور کہا ہم اور تم اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اس امتحان سے بچ گئے اور امت میں اختلاف دور ہو گیا اور اتفاق پیدا ہو گیا. امام علی مقام مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اہل کوفہ نے ہم کو بلایا تھا، اب اگر وہ ناپسند کرتے ہیں تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. اس پر عبید اللہ ابن زیاد بد نہاد نے خط کا جواب دیا کہ امام علی مقام سے یہ کہو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ہمارے حوالے کر دیں، اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو امام علی مقام کو جب یہ خط سنایا گیا تو امام علی مقام نے فرمایا کہ موت سے پہلے تو یہ ناممکن ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس جائیں، موت سے پہلے ناممکن ہے۔ اس کے بعد روزانہ عمر ابن سعد میں اور امام علی مقام میں رات کے وقت گفتگو اور بات چیت ہوا کرتی تھی۔ امام علی مقام نے حکم بھیجا عمر ابن سعد کے پاس کہ آج رات کو تم تخلیے میں مجھ سے ملو۔ 20 سوال لے کر کے وہ نکلا اور آپ بھی 20 سوالوں کے ساتھ نکلے۔ بات چیت ہوئی، آپ نے فرمایا دیکھ ایسا کر کہ تو بھی اپنے لشکر کو یہیں رہنے دے اور میں بھی اپنے ساتھیوں کو یہیں چھوڑتا ہوں، ہم تم دونوں مل کر کے یزید بلید کے پاس چلے ملک شام، اور وہاں جا کر کے میں بالمقابل اس سے اپنے معاملہ طے کر لوں۔ تو عمر ابن سعد نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میری جائیداد کو مسمار کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں بنوا دوں گا، جائیداد کے لیے کیوں ڈرتا ہے، میں بنوا دوں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ میری ساری جائیداد ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے حجاز کی جائیداد سے اس کا معاوضہ تجھے دے دوں گا۔ لیکن عمر ابن سعد راضی نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر اگلے دن آپ نے فرمایا کہ اچھا ہم 3 باتیں پیش کرتے ہیں، یا تو یہ کہ ہم کو واپس جانے دو، ہم جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں، یا کسی مسلمانوں کی سرحد پر ہم کو بھیج دیا جائے، جو ان پر گزرتی ہے ہم پر بھی گزرے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یزید بلید کے پاس مجھے بھیج دو، میں بالمقابل اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں گا۔ عمر ابن سعد نے یہ خط لکھا عبیداللہ ابن زیاد بدنہاد کہ ہمارا اور تمہارا جو امتحان ہونے والا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں، وہ بلا میرے خیال سے ٹل گئی۔ امام علی مقام نے یہ 3 باتیں پیش کی ہیں اور یہ بہت ہی بہتر ہے، آپ اگر ان کو مان لیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے، آپ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات بہت ہی بہتر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، میں خود نہیں آیا نہ میں جنگ کے لیے آیا، یا تو مجھے واپس جانے دو اور یہ نہیں تو مسلمانوں کی کسی سرحد پر مجھے بھیج دیا جائے، اور یہ بھی نہیں ہے تو یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ تو یہ 3 باتیں بڑی مناسب ہیں، آپ نے جو کہی ہیں بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد اس نے سفارش بھی لکھی خط میں۔ جب یہ خط گیا عبیداللہ ابن زیاد بدنہاد کے پاس تو وہ بھی متاثر ہوا خط کو پڑھ کر اور کہنے لگا کہ ہاں یہ رائے بہت اچھی ہے اور میں ان کو منظور کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شمر ذل جوشن یہ لعین ہے، شمر یہ بڑا بدکار اور بڑا بد باطن تھا۔ اس نے کہا کہ اے حاکم ذرا اونچ نیچ کی بات سوچو، اب جب یہ تمہارے قبضے میں آ کے پھنس گئے ہیں، اب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، تو یاد رکھنا یہ کہیں اپنی قوت اور تقویت حاصل کر لیں گے، اور قوت کو حاصل کرنے کے بعد پھر یہ تمہارا مقابلہ کریں گے، پھر تمہیں جان بچانی مشکل پڑ جائے گی۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ یا تو یہ بیعت کر لیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اگر بیعت نہیں کریں تو پھر جنگ کے سوا اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو جیسا یہ پلیت تھا ویسا ہی وہ پلیت تھا، انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا۔ اب اس نے خط کا جواب لکھا عمر ابن سعد کو اور یہ لکھا کہ میں نے تجھے حضرت امام عالی مقام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں نے تجھے یہ کب اس لیے نہیں بھیجا کہ تو ان کو بچائے یا ان کی تو سفارش کرے، بس میرا صاف حکم ہے کہ یا تو وہ یزید کے نام پر بیعت کر لے، وہ کر لے امام عالی مقام اور ان کے ساتھی، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو جنگ ہے، اور جنگ کے بعد بھی میں نے یہ کہا ہے، میرا یہ حکم ہے تمہارے لیے کہ جب وہ شہید کر دیے جائیں تو ان کے جسم مبارک کو گھوڑوں سے رون دیا جائے، کیونکہ وہ باغی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور باغیوں کی یہی سزا ہے. عمر اور شمر ذل جوشن کو عبید اللہ ابن زیاد نے وہ خط لے کر کے بھیجا، ساتھ ہی یہ بھی لکھا اس خط میں کہ اگر تو اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو حکم رائے کی حکومت چھوڑ دے. اور شمر سے کہا کہ اگر وہ میرے حکم پر پورا عمل کرے تو خیر، اور اگر وہ نہیں کرے تو پھر لشکر کو تو سنبھال لینا اور اس کو معذور کر دینا. عمر ابن سعد ذل جوشن آتا ہے، شمر آتا ہے اور عمر ابن سعد کو وہ خط دیتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا جواب جلد دینا چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا. عمر ابن سعد امام عالی مقام کے پاس وہ خط لے کر کے گیا اور خط سنایا اور کہا کہ اب میں مجبور ہوں، بس دو ہی چیزیں ہیں کہ یا تو آپ یزید کے نام سے بیعت کر لیں، آپ بھی اور آپ کے ہمراہی بھی، تو آپ کے لیے ہر طرح کا امن ہے، ہر طرح کا عیش و راحت ہے، اور جو بھی خزانے ہیں یزید کے وہ حقیقت میں آپ کے اوپر قربان ہوں گے. ہاں دیکھو یہاں ایک چیز کیسی تھی، اگر امام عالی مقام یہ سوچتے ہوئے کہ بھئی جان جاتی ہے، جان بچانے کے لیے ایک جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، چلو اپنی جان بچا لو اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، تو کیا ہوتا اگر امام عالی مقام بیعت کر لیتے یزید کے ہاتھ پر؟ تو یزید بڑی تواضع کرتا، بڑا احترام کرتا، بڑی عزت کرتا، اور بڑے وظیفے ان کو دیتا کہ گھر بیٹھے ہوئے آرام سے اپنی زندگی کو عیش و راحت کے ساتھ میں گزارتے. مگر عجیب بات تھی، امام عالی مقام اس باتوں کو سوچ رہے ہیں، سب سمجھتے ہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر بیعتی اگر کرنی ہوتی تو مدینے سے کائیں کو آتا، مدینہ کیوں چھوڑتا اور مکہ مکرمہ کیوں چھوڑتا، یزید کے ہاتھ پر بیعت مجھ کو نہیں کرنی ہے. اور امام عالی مقام نے یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے کہ اگر میں بیعت کر لوں گا تو ہر طرح کا عیش و راحت مجھ کو حاصل ہوگا، مگر کیا ہوگا کہ میرے نانا جان نے جو اپنے دندان مبارک شہید کرا کر کے اس دین کو پھیلایا ہے، اس دین کے اندر رکھنا پڑ جائے گا. میری بیعت یزید کے فسق اور فجور پر دلیل ہوگی، وہ فاجر ہے، وہ فاسق ہے، وہ حدود الہی کو معطل کر رہا ہے. اب میں اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا تو میری بیعت اور دلیل ہو جائے گی اور لوگوں کے واسطے کہ جب امام عالی مقام ہی اس کو امام مان رہے ہو، خلیفہ مان رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ مانیں. اب وہ حلال کو اگر حرام کہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اور اگر حرام کو حلال کہے وہ بھی ٹھیک ہے، رات کو دن کہے وہ بھی ٹھیک ہے، دن کو رات کہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو میری بیعت گویا اور امت کے واسطے یہ ہو جائے گا کہ ان کو اور گمراہ کن ہو جائے گی. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نانا جان نے جس امت کو رائے راست پر لائے ہیں رات اور دن کی محنت سے، وہ امت گمراہ ہو، یہ ہرگز نہیں ہوتا. اگرچہ یہ میرا مٹھی بھر کنبہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یہ قربان ہو جائیں اور میں بھی اس کے اوپر قربان ہو جاؤں، مگر دین کو ایک جگہ پر رکھوں گا، دین کے اوپر اپنی جان اور مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. دین کے اوپر میرے نانا جان کے دین کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف نہ آئے. میری ماں نہیں ہو سکتا کہ میرے نانا جان کے دین کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف آئے. لہذا امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے, اور عبیداللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو یہ بھی لکھا کہ نہر فرات پر پیرا لگا دو, ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں پہنچنے پائے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے ہیں اپنی اہل و عیال کے سامنے, اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنا ہے بھوکے اور پیاسے اور ان کی اہل و عیال کے سامنے. عمر ابن سعد نے مجبوراً نہر فرات پر پہرا لگا دیا. امام علی مقام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم 20 سواروں کو ساتھ میں لے کے جاؤ, ہاں اپنے تم سواروں کو ساتھ میں لے کے جاؤ اور 20 مشکیزے پانی کے بھر کے لاؤ. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور وہ دستہ جو لگا ہوا تھا وہ منڈ بھیڑ اس سے ہوئی, مگر یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان میں آتے تھے میدان بھی گونج جاتا تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ حیدر کرار آ گئے. جو سامنے آیا کسی کی گردن مروڑ دی, کسی کو اٹھا کے ایک سوار کو دوسرے پر پھینک دیا. اس شان کے ساتھ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑ موڑ کر کے پھینکتے پھاکتے اور نہر فرات پر پہنچ گئے اور 20 مشکیزے پانی کے بھر لائے. اس کے بعد روزانہ گفتگو ہوتی رہی, یعنی اسی گفتگو میں کیا ہوا کہ محرم شریف کی 8 تاریخ ہو گئی. 3 محرم الحرام کو آپ تشریف لائے تھے اور 3 کے بعد یہ گفتگو ہوتی رہی, 8 ہو گئی. 8 تاریخ جب ہو گئی تو ایک عجیب منظر تھا کہ جس مہمان کو بڑی التجاؤ کے ساتھ بلایا گیا تھا, بڑے خطوط اور قاصدوں کو بھیج کر کے جس مہمان کو بلایا گیا تھا بڑی التجاؤ کے ساتھ, جب وہ مہمان ان کی التجاؤ کو منظور فرما کر اور 1 مہینے کی مسافت, سخت مسافت, اس کی تکلیفوں کو اٹھا کر جب 1 مہینے کے بعد وہ مہمان تشریف لاتے ہیں تو یہ بے حیا جنہوں نے خطوط بھیجے تھے, جنہوں نے قاصد بھیجے تھے, آج اپنے اس معزز مہمان کو نیزے کی نوک دکھا رہے ہیں, تلوار کی دھار دکھا رہے ہیں, تلواروں کی چمک. امام علی مقام کے ساتھ ساتھی ہیں مگر یہ چونکہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے, صرف وہی آلات جنگ ان کے پاس ہے کہ جو اہل عرب کی عادت تھی, چلتے پھرتے تلوار نیزہ یا ڈھال رکھتے تھے, بس وہی تھے. لیکن یہ اہل کوفہ اور فوج کے اندر اکثر وہی لوگ ہیں, فوج میں بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے خطوط بھیجے تھے. میں نے کہا نا کہ رشوت دے کر ابن زیاد نے یزید کا موافق بنا لیا اور یزید کی فوج میں وہ داخل ہو گئے, ان کی بڑی بڑی تنخواہیں کر دیں, بڑے بڑے وظیفے کر دیے. اب یہ لوگ, یہی لوگ امام علی مقام کو تلوار دکھا رہے ہیں, نوکے دکھا رہے ہیں نیزے کی. ساتھ یہ کہ امام علی مقام ایک مہینے کی تکلیف اٹھا کر کے جب تشریف لاتے ہیں بجائے اس کے کہ مہمان کو ٹھنڈا پانی پلایا جاتا، اچھا کھانا کھلایا جاتا، پانی بھی بند کر دیا گیا اور کھانے کو تو پوچھتا ہی کون تھا. ان کی بے حیائی حقیقت میں یہ وہ بے حیائی ہے کہ اس بے حیائی کے لیے قیامت تک روتے رہیں گے، مگر یہ بے حیائی کا داغ ان کے اوپر سے چھوٹ نہیں سکتا. ایسی بے حیائی اہل کوفہ نے کی تھی. اگر اہل کوفہ اس وقت بھی لشکر یزید پر ٹوٹ پڑتے، سب جنگجو تھے، تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا امام علی مقام کا، مگر انہوں نے ایسا بزدلاپن اختیار کیا، ایسے بزدل بن گئے، ایسے بزدل بن گئے کہ بزدل کیا حقیقت میں لالچ اور تما کا بھوت ان کے سر پر سوار ہو گیا. لالچ اور تما کے بھوت نے ان کو اندھا کر دیا. انہیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لال نظر نہیں آیا، اس بھوت نے ایسا اندھا کر دیا. تو امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جاگ رہا تھا، میں بیمار تھا اور میری پھوپھی زینب میری تیمارداری میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے والد بزرگوار نے کچھ شعر پڑھے اور دو غلام بیٹھے ہوئے اپنی تروالوں کو صاف کر رہے تھے. تو امام علی مقام نے شعر پڑھے کہ وہ زمانے، تو وہ زمانہ ہے کہ کسی کا خیال نہیں کرتا، تیری یہ حالت ہے کہ ہر روز تو لوگوں کے سروں کو کٹواتا ہے، کسی کی گردنوں کو کٹواتا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد بزرگوار نے یہ شعر پڑھے تو میں سمجھ گیا کہ بلا ٹلنے والی نہیں، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر میں نے روک. لیکن میری بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ شعر سنے تو وہ بیتاب ہو گئی اور وہ چیخ مار کر رونے لگی. امام علی مقام اٹھے اور بہن کو سمجھایا کہ اے بہن، یہ کیسی بے صبری ہے، یہ کیا تم کرتی ہو، اللہ کا حکم ایسا ہی ہے، تم دیکھو تمہارے والد بزرگوار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا میں آئے تھے اور تشریف لے گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے دنیا میں اور پھر تشریف لے گئے، یا کسی کے لیے بقا تو ہے نہیں، موت ضروری ہے سب کے لیے، جب موت ضروری ہے تو اتنا اس کے اوپر بے صبری. اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی کہ کس طرح سے صبر کیا جائے، کس طرح سے صبر کیا جائے کہ آپ خود اپنے آپ کو ذبح کرا رہے ہیں. ابھی تو ہمارے دل کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے زخم اور رنج اور غم سے ہمارا دل سرکار کی وفات سے لبریز تھا، ابھی وہ رنج اور غم کم نہیں ہونے پایا تھا کہ ہمارے والد بزرگوار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور شہادت ہوئی، تو ہمارے دل کے اوپر زخموں پر اور زخم کاری لگے، ہمارا دل رنج اور غم سے اور زیادہ لبریز ہوا. ابھی باپ کے رنج اور غم کو بھولنے نہیں پائے تھے کہ بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، ابھی یہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے رنج اور غم کو بھولنے نہیں پائے تھے کہ آج آپ ہم کو بھی اس لق و لق میدان میں اور اکیلا چھوڑ کر کے اس مسافرت میں آپ ہم کو اکیلا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس پر ہم کیسے صبر کریں؟ اللہ اللہ. اور یہ آپ نے کہا اور بے ہوش ہو گئی، کیا حال ہوگا ان کا؟ بے ہوش ہو گئی. امام علی مقام نے پانی کا چھیٹا ان کے چہرہ اقدس پر چھیٹا مارا اور ہوش میں لائے. جب وہ ہوش میں آئیں تو امام علی مقام نے صبر اور استقلال پر بڑی طولانی تقریر کہی، تقریر فرمائی صبر اور استقلال پر، اور کہا کہ اے بہن، ہر زندہ موت کی راہ چل رہا، ہر زندے کے لیے موت ہے، اور ہمارے اور تمہارے لیے اور دنیا کے سب مسلمانوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اسوائے حسنہ. اے بہن، خبردار ایسا نہ ہو کہ نفس اور شیطان کی بے صبریاں ہمارے دین کے اوپر، ہمارے ایمان کے اوپر غالب آ جائیں. اے بہن، یاد رکھو، جو دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن ضرور جانا ہے. جب موت یقینی ہے سب کے لیے، تو کبھی کسی کو آپ پہلے اور کسی کو بعد میں، جب موت یقینی ہے تو اس موت کے متعلق اس قدر بے صبری اور اس قدر رنج و غم کرنا، اے بہن یہ ٹھیک نہیں ہے. اور خبردار، تم محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان ہو، اپنے خاندان کا لحاظ رکھنا. بڑی طولانی تقریر آپ نے کی، اس کے بعد سورج نکل آیا، دن نکل آیا، اور جب نبی تاریخ ہوئی تو عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کو حل کر دی. امام علی مقام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ آج کے دن ہم کو مہلت دیں، آج جو رات آ رہی ہے وہ شب عاشورہ ہے، اور اس میں عبادت کا کرنا بہت بڑا ثواب لگتا ہے، یہ رات بڑی برگزیدہ رات ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کا دل دادا ہوں، میں آج اس رات میں عبادت اور کر لوں اور اپنے رب سے اور مناجات کر لوں، اپنے دل کے حوصلے اور نکال لوں، اور جب یہ رات گزر جائے، صبح ہو جائے، پھر ان کی مرضی جو چاہے سو کرے. امام علی مقام، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر عمر ابن سعد سے کہا کہ امام علی مقام کی یہ رائے ہے. تو اس پر عمر ابن سعد نے کہا کہ نہیں، اب تو بہت دیر ہو گئی، اب ہم اس چیز سے راضی نہیں ہیں. لیکن دوسرے ایک شخص نے کہا کہ افسوس تمہارے اوپر، اے حاکم، تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ ارے جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو اسے بھی پانی دیا جاتا ہے، اسے بھی مہلت دی جاتی ہے. اگر آج کفاروں کے سامنے ہمارا مقابلہ ہوتا اور کافر لوگ ہم سے یہ کہتے کہ ایک دن کی ہمیں مہلت دو، تو ہم بجائے ایک دن کے دو دن کی مہلت دینے کے لیے ان کو تیار تھے. لیکن افسوس تمہارے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے کو تم ایک رات کی مہلت نہیں دیتے ہو. عمر ابن سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اپنے لشکر کو اس نے حکم دے دیا کہ آج جنگ نہیں ہوگی. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے. ساری رات، جب یہ رات آئی، یہی رات تھی، امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور فرمایا کہ عبادت تو مجھ کو ہے کرنی، لیکن ایک وجہ اور بھی ہے جو میں نے مہلت طلب کی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقت میں سب جتنا بھی انہوں نے لشکر اکٹھا کیا ہے
یہ ایک حسین کی جان لینے کے لیے کیا ہے. میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم رات کی تاریکی میں میرے اہل بیت پاک کا ہاتھ پکڑو اور تم چلے جاؤ. مجھ کو اکیلے میرے رب کے اوپر چھوڑ. جب یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں گے تو تمہاری طرف سے ان لوگوں کو بے پرواہی ہوگی, تمہارے ان کو کوئی خیال نہیں ہوگا, تم چلے جاؤ. اس پر زہیر ابن القین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ اگر دنیا میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے مجھے دنیا میں ہمیشہ ہی رہنا ہو اور عیش و راحت میں رہنا ہو اور آپ کے ساتھ رہنے سے مجھ کو موت ہو اور ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ مجھ کو آرے سے چیرا جائے, تب بھی میں دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے سے آپ کے ساتھ کو ترجیح دوں گا. یہ